بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السلام پاک بے شفا ہے، جانتے ہیں ہم آئے اسی لیے ہیں، یہاں پر ہم جمع اسی لیے ہوتے ہیں کہ امراض نفس سے ہم کو شفا ہو. کلام پاک کے الفاظ میں بھی شفا ہے، لیکن اس سے زیادہ شفا اس کے معنوں میں. ظاہر معنی زیادہ مقصود ہے، معنی الفاظ سے زیادہ مقصود ہوتے ہیں. تو کلام پاک کے جو الفاظ ہیں ان میں تو شفا ہے، ان کے معنوں میں غور کریں گے اس سے زیادہ شفا نصیب ہو، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. اور اصل شفا اس پر عمل کرنے میں ہے، کیونکہ اصل مقصود تو وہ ہے. تو یقیناً اس کے الفاظ میں بھی شفا ہے، اس سے بڑھ کر یقیناً معنی میں شفا ہوگی، کیونکہ معنی ہی مطلوب ہے. کہ اور وہ معنی سے وہ مطلب، معنی سے مراد قرآن کی یہ نہیں ہے کہ اردو ترجمہ تو وہی ترجمے سے کیا ہوتا ہے. معنی تو وہ ہے جو قلب میں اتر جائے، عقیدے کا درجہ اختیار کر لیں تو سمجھے آپ کو معنی ملے. الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. حق تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں جیسے نہیں ہے تو وہ ان امراض سے ہمیں شفا ہو جائے، ورنہ اور تو کوئی مقصد نہیں. حضرت الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار فرمایا کہ جو وعظ ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، یہ علاج ہوتا ہے. علاج فرمایا ہے، علاج کا مطلب شفا حاصل کرنے کے بیٹھے، محض سننے کے تو نہیں بیٹھے ہوں، محض ایک گیدرنگ تو مقصد نہیں ہے کہ جمع ہو جائیں مل لیں. بڑا لطف آتا ہے جی کچھ مل لیتے ہیں، یہ مقصد تو نہیں ہے. عورتیں بھی یہ مقصد ذہن سے نکال لیں، اس لیے آئیں کہ شفا نصیب ہو. اگر تم شفا کو نیت کرو گے، ایک تو انما الاعمال بالنیات، ان اعمال میں برکت ویسی آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ذن کے ساتھ ہے، شفا یاب ہو جاؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ. نیت مضبوط رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم اس لیے آئے. تو اصل مقصود تو اس سے معنی ہے. دیکھیے، حق تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ مضمون ہے، یہ مضمون عجیب بھی ہے، اور کوئی ایسا مضمون بھی نہیں ہے جو ہمیں معلوم نہ ہو. بچے کو مسلمان کے یہ مضمون معلوم ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بتا دیا جاتا تھا بچپن میں، بچوں کو بھی معلوم ہوتا تھا، ابھی صدیمے سے معلوم ہو جائے گا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قبض یعنی معطل کر دیتا ہے ان جانوں کو ان کی موت کے وقت، یعنی جو ہماری جان ہے، ہمارا نفس ہے، یہ نکال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ موت کے وقت، قبض کر لیتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں. اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ہے، ان کو سوتے وقت بھی ان کی روح نکال لی جاتی. کلام پاک کا مضمون ہے، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مادی دنیا میں رہ کر اور فضول اخبارات اور انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن دیکھ کر ہمارے دماغ مسموم ہو چکے ہیں، ہم کو حق بات نکلتے ہوئے دشواری ہوتی ہے. اس لیے یہ سب باتیں پھر سے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. پہلے علماء بتاتے تھے، پہلے ہمارے محلے میں علماء حضرات آتے تھے، ہمیں یاد ہے ہماری مسجد میں حضرت عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، کبھی کوئی اور عالم تشریف لا رہے ہیں، اور یہ علماء یہ سب باتیں چھوٹی چھوٹی بتاتے رہتے تھے، تو سارے علوم حاصل ہو جائے. اب کوئی بتانے والا نہیں، سننے والے بھی نہیں، بتانے والے غائب ہیں، خوف زدہ ہیں. اللہ تعالیٰ قبض کر دیتا ہے روح کو ان کے لیے جن کے موت کا وقت آ چکا ہے، اور جو سوتے ان کی بھی روح قبض ہو جاتی. پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے. کلام اللہ ہے یہ، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو انسان کا کلام نہیں ہے. کہ جن کی موت آ گئی ہے ان کی روح تو جو قبض ہوئی اب واپس نہیں آ رہی، تو روک لیتے ہیں. اور باقی جانوں کو جو ابھی نیند میں آ کے اپنی روح کھو چکے تھے، تو ایک میعاد معین کے لیے اللہ تعالیٰ اس روح کو پھر رہا کر دیتے ہیں. اب سونے کا پھر فرصت ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ نے کس قدر اہتمام سے اللہ تعالیٰ یہ مضمون کلام پاک میں بیان فرما رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے امراض سے ہم کو شفا ہو جائے. جب جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس کو اس کے امراض سے پھر کہاں پھر تو وہ فکر میں رہے گا, اگلی نیند آنے تک فکر میں رہے گا, سوتے وقت بھی فکر میں ہوگا. یہ جو روح میری قبض ہوگی دوبارہ واپس آئے گی. یہ جو موت ہے جس کی یاد تمام چیزوں کی شفا ہے, تمام خرابیوں کی, یہ تو ہمیں ہر وقت ہے. اب یہ کلام پاک جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم آپ کیا کریں؟ تو ہم روزانہ موت, بعض لوگ دو بار سوتے ہیں, بعض تین بار سوتے ہیں. یہاں تو تین بار سونے کا رواج ہے. تین بار ہماری روح قبض ہو جاتی ہے. پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو مفتو ہے آج جس بیان کا موضوع جو ذہن میں تھا جو منہ سے نکلوا دے. پھر فرماتے ہیں حق تعالیٰ آخر میں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ایک تو اس کا اہتمام سے بیان فرمایا اس مضمون کو, پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو آیات ہیں, نشانیاں ہیں, دلائل ہیں. بتائیے تو اس کی اہمیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جب آیات فرما دیا اس کو اور پھر فرما دیا اور ان بھی لگایا یقیناً بے شک, لیکن آخر کی جو بات ہے وہ عرض کرنی ہے. لقوم یتفکرون, یہ ان کے لیے دلائل ہیں, ان کے لیے یہ آیات ہیں جو تفکر کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں. دیکھیں اتنا بڑا تو مضمون بیان فرمایا, اتنا بڑا تو معاملہ بیان فرمایا. ہماری زندگی اور موت کا پورا راز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. موت 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 کیسے ہوتی, پتہ نہیں کتنے ہی فلسفے اور کتنے ہی ڈاکٹر اور کتنی اطباء اور کتنی اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ موت ہے کیا چیز. اللہ تعالیٰ نے پورے اہتمام سے آپ کو پورا راز کھول کے بتا دیا, لیکن سر لگا دی کہ ان نفی جانے کا لایات لقومی یہ تفکرون, یہ تو ان کے لیے دلائل ہیں جو تفکر کرتے ہیں. پتا چلا کہ ایک چیز اور ہے, ان کو یہ راز کھلتے ہیں تفکر کرنے والوں. تفکر کی اہمیت بتائی ہے اور اسی کے اوپر یہ مضمون آج بیان کرنا ہے. اور حقیقتاً یہ جو آیت ہے تعالیٰ کا کلام ہے جناب. آگے فرما رہے ہیں کہ ان نفی ذلک لآیات لقومی یتفکرون. اچھا پھر اس کا کیا فائدہ ہوا سننے والے کا, سننے والے کا کیا فائدہ ہوا جب یہ شرط لگ گئی. اچھا بھائی یہ چیز تو ہم تمہیں دے رہے ہیں لیکن یہ شرط لگی ہوئی ہے, 23 پوائنٹ بن جائے تو ملے گی. 23 پوائنٹ نہیں بنتے تو کہاں سے ملے گی؟ تو سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تو اتنا بڑا مضمون بیان فرمایا اور زندگی اور موت کا راز بیان فرما دیا سارا, حق تعالیٰ سے زیادہ اور کون کلام بنانے والا ہے؟ اور پھر فرما دیا کہ ان نفی ذلک لآیات لقومی یتفکرون. ہم سوچتے ہی نہیں ہے تو ہمارے جو 23 پوائنٹ نہیں بن رہے ہیں تو ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ حق تعالیٰ لیکن رحمان ہے, رحیم ہے, قادر مطلق ہے. اگر تم ان آیات پہ غور کرو گے تو یہی تو فکر ہے, چنانچہ یہ تفکرون میں تم شامل ہو جاؤ گے. بلکہ ان آیات کو پڑھنے کا اثر یہ ہوگا کہ تمہیں فکر لگ جائے گی. کیوں فکر نہیں لگ جائے گی؟ سوتے وقت فکر لگی ہوگی میری روح قبض ہونے والی ہے, اور وہ جو اصلی روح قبض ہوگی جس کے بعد یہ واپس بھی نہیں آئے گی اس کی فکر بھی لگ جائے گی کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے. اور وہ وقت صاحب کسی بھی وقت آ سکتا ہے, بچوں پہ آ جاتا ہے. ہر عمر کے لوگوں کے اوپر دن رات جو لوگ ڈاکٹر ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, جو کام کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہم بات ہوتی رہتی ہیں, ان سے پوچھتے کہ کیا کوئی عمر کی قید ہے موت کے لیے؟ کوئی عمر کی قید, دن بھر میں کتنی ہی موتیں ہر عمر کے لوگوں کی ہوتی ہیں. تو جب اس کو یہ فکر لگ گئی جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ صاحب ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہاری موت, تمہاری روح قبض کریں گے. یوں تو ہم روز قبض کرتے ہیں جب تم سوتے ہو, لیکن جس وقت ہم قبض کریں گے جب تمہاری موت معین ہو چکی ہوگی تو پھر واپس نہیں ہوگی, پھر یہ روح واپس نہیں ہوگی. اس کا فکر نہیں لگ جائے گی تو حق تعالیٰ تو اسی وقت 23 پوائنٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ آیت تم نے پڑھ لی, غور کر لیا, تم تو متفکرین میں شامل ہو گئے. تم اللہ تعالیٰ کے اس کو کلام مانتے ہو, اس کو حق مانتے ہو, تو اس آیت کو پڑھ کے کون مسلمان ہے جس کو فکر نہ پیدا ہو جائے؟ تو چنانچہ یہ آیت ان کے حق میں شفا بھی بن جائے گی اور آیات یعنی دلائل بھی بن جائے گی. یہ جو مضمون ہے کہ فکر کرو, یہ ہمارے بہت سے گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم تفکر نہیں کرتے. اگر ہم تفکر کریں گے اور فکر کریں گے تو بہت سے گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا, بہت سے امراض سے شفا ہوگی. اور کلام پاک میں یہ مضمون اور بھی جگہ بیان کیا گیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. فکر کرتے ہیں, ان کو اولی الالباب کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں, تفکر. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی فکر نہ کرو بیٹا, بیٹا فکر نہ کرو, بیٹا فکر نہ کرو. اس کو بچپن میں سمجھاتے کہ تفکر تو کر ہی نہیں, تو فکر تو کر ہی نہیں, بالکل بے فکرا ہو جا. تو ہر تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں فکر کرو, ہر تعالیٰ کی مخالفت ہی ہوتی رہتی. اصل میں ہم جب بچوں کو کہتے ہیں بیٹا فکر نہ کرو, تو مراد ہوتی ہے کہ دیکھ دنیاوی فکر نہ کر, دنیاوی فکر نہ کر. دنیاوی فکر ممنوع ہے, دنیاوی فکر اچھی چیز نہیں ہے. جس طرح سے یہ جو مضمون ہے فکر کا جو شفا لانے والا ہے, اسی طرح سے جس سڑی ہوئی دنیا اور معصیت اور ان چیزوں کی جو فکریں کرتا ہے یا اندیشے خواہ مخواہ کے ان کے فکروں میں رہتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ اور بھی جگہ پہ یہ مضمون ہے, ایک جگہ پہ یہ مضمون ہے کہ جو شخص ایسی فکریں کرتا ہے دنیا کی, اب تعالیٰ کو پھر اس کی پرواہ نہیں, وہ کس گھاٹے میں جا مرے. ارے تم دنیا کی فکروں کے لیے پیدا ہوئے ہو, یہ دل اور دماغ تمہارا اللہ نے اس لیے بنایا تھا, تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا. تم تو حق تعالیٰ کی فکر میں رہو, تم تو حق تعالیٰ کی محبت میں رہو. کسی کبھی دیکھا ہے کسی عاشق کو کہ معشوق کے علاوہ کسی اور کی فکر کرے؟ ہم کیسے عاشق ہیں؟ مسلمان تو حق تعالیٰ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تفکر ساعت, تفکر ساعت, یعنی ایک لمحے کا تفکر, ساعت کا تفکر. خیر من عبادت سنہ, ایک سال کی عبادت سے اللہ رکھیے. ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائیں گے وہ تو وہی بیان فرمائیں گے جو کلام پاک میں ہوگا, کلام پاک بھی یہی کہہ, لیکن اس کی تفسیر بنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تفسیر بنا ہوا. تفکر و ساعت خیر من عبادتی سنت, ایک سال کی عبادت سے زیادہ. اندازہ کیجیے فکر کا کتنا بڑا درجہ ہے, اور ہم اس سے آ رہے ہیں. فکر تو کرتے ہیں, اب فکر کریں گے تو وہ فکریں کریں گے جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اب یہ بندہ جس گھاٹی میں جا گرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. کیوں ایسی فکریں کرتے ہو؟ کیوں سڑی ہوئی دنیا کی فکر کرتے ہو؟ کیوں اندیشے میں مبتلا ہو؟ بیماری آ گئی, تکالیف آ گئی, پریشانیاں آ گئی, تم ان کو سوچتے کیوں؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مضمون ہوتا تھا, عجیب تھے حضرات, یہ حضرات عجیب تھے, چراغ لے کے ڈھونڈو گے نہیں ملیں گے, یہ حضرات نہیں مل سکتے, نہیں مل سکتے فرماتے ہیں. اور وہ معاشرہ کی ملومت اپنے مفتی صاحب نے لکھ بھی دیا, جب کوئی مشکل آ جائے, پریشانی ہو جائے, جسمانی ہو, کسی قسم کی بھی ہو, طرح طرح کی بیماریاں پریشانیاں لوگوں کو ہیں, کاروباری یہ وہ, کوئی بیماری, کوئی شکلی عمل, کوئی فلاں, کوئی جنات, ہو گیا ہونے دو, تدبیر کر لو, مشورہ کر لو لوگوں سے, مشورہ کر کے تدبیر کر لو, علاج کرو, اور اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اور پہلے بھی دعا کرو, بعد میں بھی دعا کرو, اور دعا کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو, اور اپنے گناہوں کی سب سے پہلے معافی مانگو, کیونکہ تم سے کوئی مصیبت ایسی آتی نہیں ہے جو گناہوں کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جب مصیبت آئے گی تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئے گی, معافی مانگ لو اللہ نے. حضرت فرماتے ہیں معافی مانگ لی آپ نے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. یا اللہ ہم سے تحمل نہیں ہوگا, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے. یا اللہ مصیبت تو آئی ہے ہمارے گناہوں کے دستے, لیکن مجھ کو طاقت نہیں ہے, مجھ سے تحمل نہیں ہوا, کہہ دیا تم نے, پھر دعا مانگ لی, معافی مانگ لی, توبہ کر لی. اب فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اب یہ گناہ معاف ہو, اب گناہ کا وجود نہیں رہ سکتا. اس کے بعد جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا, اب گناہ کا وجود نہیں ہو رہا, گناہ ختم ہو گیا, وبال بھی ختم ہو گیا. اب بس صرف اتنا سا رہ جاتا ہے کہ جیسے آپ کا ہاتھ جل گیا, آپ نے ہاتھ آگ میں تو ڈال لیا, ہاتھ سے جل گیا. گناہ تو ایسی چیز ہے جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنا. اب خیر ٹھیک ہے, اب دوا بھی خارج سے کھاؤ گے, لیکن تھوڑا وقت لگے گا, سوزش بھی چلی جائے گی, سوزش بھی چلی جائے گی, تھوڑا وقت لگے گا, ختم ہو گیا. اب آپ کا ہاتھ آگ سے باہر ہے, اب یہ تھوڑی دیر کی بات ہے یہ کہ یہ زخم بھی مندمل ہو جائے گا
اور یہ مرہم بھی اثر کرے گا اور تھوڑے دنوں کے بعد سب سے تھوڑا سا سبر سے کام لو, یہ ساری سوزش ساری جلن سب ختم ہو جائے گی. یہ فرمائے تو فکر کے اوپر عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر رہتے اکثر وقت کے لیے. کلام پاک میں بہت جگہ مضمون ہے, کہیں تدبر کے نام سے آیا ہے, کہیں تفکر کے نام سے آیا ہے, کہیں نظر کے نام سے آیا ہے کہ تم نظر نہیں کرتے, مائن ضرور تم دیکھتے نہیں ہو, کہیں اعتبار کا لفظ آیا ہے, عبرت نہیں لیتے. تو تفکر کا حکم کلام پاک میں بہت جگہ ہو گیا, ہم نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں تو فضول بات ہے تفکر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم حق تعالیٰ کی خلق میں تفکر کیا کرو, حق تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں جو صنعتیں ہیں ان میں تفکر کیا کرو, اس کی ذات میں تفکر نہیں کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. حق تعالیٰ کی ذات میں تفکر برداشت سے باہر, چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اس کی ذات میں تفکر نہ کرو اس لیے کہ تم اس کی تاب نہ لا سکو گے, اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ایسی غلط چیز ہے لیکن تم تاب نہیں لا سکو. وہ تو ایسا ہے جیسے سورج کو دیکھنا آنکھوں سے, آنکھیں اپنی ہمارے اندر تحمل نہیں, لیکن صفات میں غور کرو, اللہ تعالیٰ کی صنعت کو دیکھو, آسمان اور زمین اپنے اندر دیکھو, ان میں غور کرنے کا حکم دیا ہے. اس میں یاد آیا ہمارے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, جب بھی بڑوں کی باتیں ان کا ذوق تھا, ان کا معیار تھا, ہم تو اس شعر کو ایسے سنا رہے تاکہ پتا چل جائے کہ بڑوں کا ذوق کیسا ہوتا ہے. تجھے تو اب اے ماورائے تصور, ماورائے تصور فرمایا اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ تصور میں نہیں آ سکتے یعنی ذات ان کی نہیں آ سکتی, اس کو سوچنا نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ منع کرو یہ گناہ ہے, یہ فرمایا کہ حضور اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو, اس تمہاری برداشت سے باہر ہو جائے گا, برداشت سے باہر ہو جائے گا. لیکن جب اس کا ایک درجہ پہنچتا ہے تو بندہ بعض اوقات بےتاب ہو جاتا ہے سوچنے, وہ کہنا ان کا یہ حضرت کا حال تھا. تجھے تو اب اے ماورائے تصور, تصور میں لانے کو جی چاہتا ہے, حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہی یہی تھا. تجھے تو اب اے ماورائے تصور, تصور میں لانے کو جی چاہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد میں اور ایسے بھی اور روتے تھے, تو میں نے عرض کیا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ, حق تعالیٰ نے تو آپ کے سب گناہ بخش دیے, پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں کیوں نہ روؤں, میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. پھر آپ نے فرمایا اس آیت کو پڑھ کر آپ کے افسوس ہے اس شخص پر جو یہ آیت پڑھے اور ان چیزوں میں تفکر نہ کرے. افسوس ہے, پتہ چلا کہ تفکر کی کتنی اہمیت ہے, لیکن کن چیزوں میں تفکر تو ہم بھی کرتے ہیں. دماغ کی احساس اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ تو رکتا نہیں, کچھ نہ کچھ تو سوچے گا, لیکن یہ جو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ ہم ایسے کسی گھاٹی میں جا کر اللہ کو کیوں ہے ایسے کام میں تو سوچتے ہو, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی مصنوعات کے بارے میں سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسا بنایا, پھر اپنے نفس کے بارے میں غور کرو. بیسوں چیزیں غور کرنے کی ہیں, ابھی عرض کر دیتا ہوں کیا کیا چیزیں غور کرنے کی. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تفکر کی اہمیت کتنی ہے. بیٹا فکر نہ کرو, بچہ سنتے آئے بیٹا فکر نہ کرو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ فکر ہی نہ کرو, فکر کرو, حق تعالیٰ بہو میں فکر کرو, کیوں نہ کرو, تفکر کرو, خوب کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ روح اللہ فرماتے روئے زمین پر اور کوئی بھی آپ کے جیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عجیب تھے, جس کو پھونکتے شفا ہو جاتی تھی, مردہ زندہ ہو جاتا تھا, ان کی کیا عجیب پیغمبر تو تھے, کوئی آپ کے جیسا بھی ہے؟ پوچھے تو عالم نے پوچھا کہ حضرت آپ کے حضور نبی ہے, آپ کے بھی کوئی جیسا ہے؟ فرمایا ہاں ہے. جس شخص کا کلام بالکل ذکر ہو, جب وہ بات کرے اللہ کی بات کرے, یا ایسا ہم بتائے فضول دنیا کی باتیں, انا للہ کیوں دل کو ظلمت ہے؟ فلا جگہ ایسا ہو گیا, فلا جگہ اس نے ایسا کر دیا, ارے بھاگ میں جائے, کرتے رہے لوگ, ہم کیوں اپنے رب کو بھول جائیں؟ کیسے محب کیسے عاشق ہیں ہم, انا للہ وانا الیہ. کتنا دل خراب کر لیا, سنی دنیا کا ذکر کر لیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت. کھانا کوئی کھا رہا ہو اس کو پکانے کا ذکر کر دو, لا حول ولا قوت. آپ عجیب آدمی ہیں, یہ کھانے کا وقت ہے آپ اس وقت پکانے کا ذکر کرتے, اس وقت آپ کیسے بول دیتے ہیں؟ ارے ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع اللہ ہے, چار دنیا کبھی ہوئی دنیا سے ذکر کرتے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا دنیا ایسی خراب ہے اور ایسی خراب ہے, ایسی خراب ہے, اس کی یہ مذمت ہے, اس کی یہ مذمت ہے. چلے گا تمہارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے, اگر تمہارے دل میں دنیا نہ ہوتی تم اس کی مذمت کیوں کرتے؟ ہمیں کہاں اتنی فرصت کہ ہم دنیا کی مذمت بھی کریں, ہمیں تو اپنے گھر سے فرصت نہیں ہے. تم کہاں دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ فرمایا ہاں جس شخص کا کلام بالکل ذکر ہو اور خاموشی بالکل فکر ہو, خاموشی میں وہ فکر کر رہا ہے, وہ فکر جو جائز ہے, اور نظر بالکل عبرت ہو, یعنی جس چیز کو دیکھے اس سے اس کو آخرت کا کوئی سبق ملے. کسی بیمار کو دیکھا فوراً کہا یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے بتا دیا اس بیماری, فوراً اندازہ ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے تو مجھے نعمت دی ہے, اس بلا سے بچایا ہوا ہے, یہ عبرت ہے. اور کہیں میں مبتلا نہ ہو جائے, کہیں نعمت تر نہ ہو جائے. ہر چیز کو جدھر اس کی نظر جائے گی کوئی نہ کوئی عبرت کی بات پکڑتا ہے, ایسی نظر ہے, وہ میرے جیسا ہے. بتائیے پیغمبروں کا مقام نصیب ہوتا ہے, تین چیزیں پکڑ لو. جس کو شخص کا کلام بالکل ذکر ہو, ایسی بات کیوں کرتے ہو دنیا کی جو بیکار ہے ہمارے لیے, پھر جس گھاٹی میں جا گرو اللہ کو پرواہ نہیں, اور خاموشی بالکل فکر ہو, کیوں سوچتے ہو ایسی فضول, اور نظر بالکل عبرت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں سے تم اپنی آنکھوں کو حصہ دو, عبادت میں سے تم اپنی آنکھوں کو حصہ دو. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں کر, آنکھوں کو حصہ کیوں کر دیں؟ فرمایا کہ اس طرح کے مصحف میں دیکھ کر کلام اللہ پڑھا کرو تاکہ آنکھوں کو حصہ مل جائے. کلام پاک کی تلاوت دیکھ کے کرو گے تو آنکھوں کو حصہ ملا. ارے صاحب یہ جو ناظرہ کلام پاک کی تلاوت ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں, یہ تو نور ہی نور پیدا ہے. آنکھیں جب کلام اللہ پہ ہیں شفا ہی شفا ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم سے کم پاؤ پارا تو ضرور پڑھ جائے, چاہے لاکھ حافظ جو قرآن بھی کیوں نہ پاؤ پارا قرآن ناظرہ ضرور پڑھا کرو. صاحب آنکھوں کو حصہ مل گیا, آنکھوں سے تو سب کچھ ہوتا ہے, آنکھوں سے تو سارا کام ہوتا ہے. اسی لیے آنکھوں کی بڑی حفاظت ہوئی. یہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکات کا وہ بہت زور دیتے ہیں آنکھوں کی حفاظت, اور بالکل صحیح. تو آنکھوں کی جو حفاظت کرنے پر قادر ہو جائے گا اس کے دل کی بھی حفاظت ہونے لگ جائے گی انسان. تو نظر تو بڑی ہے, تو نظر کو کلام اللہ پہ ڈالو. لیکن اصل مضمون اس میں یہ ہے کہ اس کے اور اس کے معنی میں تفکر کرو اور اس کے عجائبات سے عبرت لیا کرو. کلام پاک کے معنی میں بھی تفکر کرنے کا حکم ہے. ہم پتہ نہیں کن کن باتوں میں تفکر کر رہے ہیں, جس کو دیکھتے ہو اس سچائی میں لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی پریشانی کبھی آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی دفتری معاملہ ہو جائے, کوئی اور بات ہو جائے, حتیٰ کہ سفلی عمل جنات وغیرہ کا بھی جیسے دخل ہو جائے, بس سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ مت دو, سوچو حق تعالیٰ کو, یہی سب سے بڑھ کرے گا. سارے سب بیکار ہو جاتے ہیں, کیا جنات کیا سفلی سب یہاں آ کے دیکھ لیں, سب بے بس ہو جائیں, بیماریاں بھی ختم ہو جائیں, سوچو مت. کیونکہ میں وہ عرض کر رہا جو بھول گیا, ہمارے حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا یوں معافی مانگ لی ہے سب بیماریاں دور ہو گئے, اب تجدید کر لی. اب فرماتے ہیں اب سوچو مت اس کے بارے میں, اب سوچو مت. تم نے جہاں سوچا اس بیماری کو بیماری بڑھی, پریشانی کو سمجھا پریشانی بڑھی. ابھی جب تم نے حق تعالیٰ کو عرض کر دیا تب حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق تفکر میں لگ جاؤ, کہاں کس اس کو تم سوچ رہے ہو. ایک تو بیماری یا پریشانی آئی, پھر اس کے بعد اس کی سوچ کی وجہ سے تمہارے پر ظلمت آئی. جس چیز سے آپ بلا سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بلا کے بارے میں سوچیں مت. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تفکر کرنا, دنیا میں حجاب آخرت, دنیا میں کیا تفکر کرتے ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملازمت سب چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, انجینئرنگ بھی جس وقت کام ہو رہا ہے, جس وقت کام ہو رہا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ طالب علم ہیں, پڑھ رہے ہیں, آپ کے ذمے جو واجبات ہیں اس کو ادا کرنے میں جو تفکر کریں گے یہ دنیا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وہ تفکر حکم ہے. کیلکولیشن کر رہے ہیں, حسابات ہیں. مطلب یہ کہ بیکار لایانی چیزوں کو نہ سوچو, لایانی باتیں نہ سوچو, یہ مطلب. تو دنیا میں تفکر کرنا حجاب آخرت ہے. ہمارے حضرت کا سماج حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قدر ان میں جامعیت تھی ان کی باتوں میں کہ بیان سے باہر. میں نے کیا کہ حضرت یہ دنیا کی مذمت اتنی آئی ہے حدیث شریف میں اور کلام پاک میں, تو ہم لوگ تو دنیا میں آلودہ ہیں, دنیا میں ہر وقت دنیا ہی چیز میں کما رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں, تو ایک کام کرتے ہیں دنیا کو کمانا اور خرچ کرنا, اسی میں ہماری جاری زندگی گزر جاتی ہے. فرمایا کہ جہاں جہاں حدیث شریف میں, قرآن میں, کسی کے بیان میں, کسی کے قول میں, اولیاء کے قول میں, کہیں بھی دنیا کا لفظ آیا اس کی مذمت آئی ہے, اس سے مراد گناہوں والی زندگی ہے. گناہوں والی زندگی دنیا ہے, کیونکہ یہی تو غفلت پیدا کرتی ہے, یہی تو غفلت پیدا کرتی ہے. ہمارے حضرت حضرت میں جامعیت میں اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گناہوں والی زندگی, اس میں سب کچھ آ گیا. اب کتنی تفاصیل لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن اس تفسیر سے مجھ کو زیادہ کامل کوئی تفسیر جو تسلی دینے والی ہے نہیں آئی, نہیں سمجھنا ہے. بہترین ہے دنیا کیا ہے جس کو چھوڑنا ہے ہمیں, گناہ والی دنیا. اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے یہ دنیا, اس کو نکال دیں, گناہ کو نکال دیں. اور فرمایا حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے کہ دنیا میں تفکر کرنا حجاب آخرت ہے, اور آخرت میں تفکر کرنے کا ثمرہ حکمت, حکمت حاصل ہو جائے گی. اور دلوں کی زندگی ہے, ارے وہ دل مر جاتا ہے جو آخرت میں تفکر نہ کرے. دن بھر دنیا کے کاموں میں, رات بھر دنیا کے کاموں میں, نماز کے اندر دنیا کے کاموں میں. صاحب نے ہمارے حضرت سے عرض کیا, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر عارف رحمۃ اللہ علیہ, جب کیا کریں نماز کے اندر, تو بس سارے دنیا ہی کے خیالات. ہاں جی ہاں, حضرت انداز ہے یہاں. جی ہاں, جو دل میں بچا ہوگا وہی تو ہوگا, جو دل میں بچا ہوگا وہی تو نماز میں پڑھائے. ایک جگہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت, حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ, کہ بھائی صاحب نے کہا کہ بہت مساوس آتے ہیں دنیا کے خیالات, نماز نہیں آ کے جمع ہو جاتے. فرمایا لگے کہ بھائی ایسا ہے کہ نماز تو اصل میں منور کرتی ہے, نماز تو نور ہے. وہ جب تک آپ نے نماز کی نیت نہیں باندھی تھی آپ تاریکی میں تھے, جس وقت آپ نے نماز کی نیت باندھی ایسا ہوا جیسے کسی نے لائٹ جلا دی, آپ منور ہو گئے. تو جیسے کمرہ ایک اندھیرا تھا, کسی نے لائٹ جلا دی, اب جیسی لائٹ جلی تو چپکلی بھاگ رہی, چوہے بھاگ رہے ہیں, کیڑے مکوڑے بھاگ رہے ہیں, تو آپ کے دل میں جو تھا وہی بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے, آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی ہے نماز. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک رات چھت پر ملکوت آسمان میں تفکر کر رہے ہیں, چھت پہ چلے رہے ہیں. آخر آسمان کو کبھی دیکھو تو صحیح, آسمان کو دیکھتے تک نہیں ہو. چنانچہ آیا ہے کہ وضو کے بعد انا انزلنا سلیلۃ القدر سورۃ قدر پڑھ لو, اور پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھو, کہیں بچا رہے تھے اس کے اوپر کہ آنکھیں اس کی صحیح رہتی ہیں. آسمان کو دیکھو تو صحیح, کوئی موقع تو نکالو. آسمان کو تو دیکھو, اللہ تعالیٰ کی ایک عجوبہ ہے, ایک عجیبی چیز ہے, فکر تو پیدا کرو. تو وہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات چھت پر ملکوت آسمان میں تفکر کرتے تھے, یعنی عجیب اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور روتے تھے, اور ایسے بے خبر ہوئے تھے چھت سے گر پڑے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کا ذکر ہر لمحے اور تمام اوقات میں کرتے تھے, اور ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہتے تھے, اور کوئی چیز آپ کو ذکر الہی سے باز نہ رکھتی تھی, اور آپ کی ہر بات یاد حق, حمد و ثنا, توحید و تمجید, تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل میں ہوتی تھی, اور اسماء و صفات الہی, وعدہ اور وعید اور امر و نہی, اور احکام شرع کی تعلیم, اور ذکر جنت و نار, اور ترغیب و ترہیب کا بیان, یہ سب ذکر آتا ہوں ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں, سب چیزیں تفکر کی. اور خاموشی کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد قلب اثر میں رہتی تھی. اب دیکھیے ہم لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے بچے کی تربیت کیسے کریں, اور بعض لوگ بیوی کی تربیت کے بھی رہتے ہیں. بیوی کی تربیت کی تو اتنی فکر ہے کہ کسی اور کی چیز کی فکر ہی نہیں ہے, اور اسی سے کام بگڑتا ہے. کلام پاک میں او انفسکم واہلیکم نارا, اپنے کو بھی دوزخ میں سے بچاؤ, آگ سے, اور اہل کو بھی بچاؤ, بیوی بچے کو بھی بچاؤ. تو دیکھیے اس میں بھی اللہ نے بتایا او انفسکم, پہلے اپنے کو بچاؤ, بعد میں اہلیکم آیا ہے. تم اہلیکم اہلیکم کرتے رہتے ہو, اہلیکم بتایا. حضرت دوسرے کا بھی صدیقی صاحب حضرت شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, میں ملا, میرے دماغ میں کوئی خناس, تو ہمارے حضرت بھی بچت ہے کہ کچھ کچھ نکلا ہے, یہ بھی نہیں کہتا ہوں بالکل نکلا ہے, اللہ معاف کرے. پردہ رکھتے اللہ تعالیٰ. میں نے جیسے کہا کہ حضرت یہ بیوی بچوں کی تربیت اور اصلاح کہتے ہو وہ آپ نے ہو چکی ہے. حضرت نے حضرت سے کمال کے عظم سر سے دیتا کوئی معمولی آدمی تھے, بڑے صاحب تھے, بڑے بزرگ تھے, بہت بزرگ تھے. فرمایا لگے کہ اس کا طریقہ یہی کہ آپ اپنی اصلاح کریں. ہمارے یہاں بالکل صحیح سمجھا, ارے صاحب اپنی اصلاح میں تو لگو, خود بہت اصلاح ہوگی دوسروں کی. وجہ یہ ہے کہ اصلاح کا تعلق قلب سے ہے. جیسا تمہارا قلب ہے تمہاری بیوی کا قلب ہوتا ہے بھائی, جیسا تمہارا قلب ہوگا اسی کا تو اثر پڑ رہا ہے, اور کس چیز کا اثر پڑ رہا ہے؟ گھر میں وہی تم ہی تو ہو, گھر میں اور ہے کون آپ کے سوا؟ جیسا آپ کا قلب ہے آپ کے بیوی بچوں کا قلب, آپ کہتے ہیں بیوی ایسی بیوی ایسی. اپنے قلب کو ٹھیک کر لو, رضا نفس کسی شیخ کے ساتھ رہ کے علاج کرا لو, تمہارا دل منور ہو گیا تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری بیوی کا دل منور نہیں ہوگا؟ یا بیوی علاج کرا لے شاید اس سے تمہارا دل منور ہو جائے, دونوں میں سے کوئی تو ہو. لیکن کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او انفسکم و اہلیکم نارا کا طریقہ یہ ہے. چنانچہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, سراجم منیرا, روشن چراغ فرمایا. یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ لا کے لیے پھر رہے ہر ایک چیز لا کے لیے, تو کہیں نہیں فرمایا. فرمایا سراجم منیرا, اور وہ اسی کے بعد فرمایا کہ جب یہ سب کے لیے وہ بشیر و نذیر بنا کے بھیجیں گے, فرمایا سراجم منیرا ایسے ہیں جیسے کہ روشن چراغ, جیسے اس سے اصلاح ہوتی ہے, جیسے اس سے منور ہوتے ہیں روشن چراغ سے, کہ روشن چراغ کو ڈنڈا لے کے پھرتا ہے کہ کچھ کہتا ہے خود ہی منور ہو جاتا ہے. ہاں البتہ کوئی شخص ایک اپنے اوپر کور ہی چلا لے کہ روشنی چراغ سے آنے نہ پائے, وہ منور نہیں ہوگا. تو دیکھیں کیسی بچے کی تربیت کرنی ہے. تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر تفکر پیدا کر دو. تفکر پیدا کر دو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو تفکر تو پیدا کرتے ہیں, اور تفکر بھی کرتے ہیں کراتے ہو تو دنیا کا کراتے ہو. اور فکر سے ایک بات اور حاصل ہوتی ہے, حفاظت. کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس چھوٹے سے لڑکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے, حدیث شریف کا مضمون ہے, اسے رسول اکرم نے دی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا نہیں جو قیامت تک سے بھی نہ ہو, صحیح نہ ہو, ہمیشہ ہوتا ہے, کبھی بھی اسے پھر بھی کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا. فرمایا انس اللہ کا دھیان رکھ, اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. جب فکر کرو گے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. کبھی ہوگا ایسا تو تفکر کے اندر حفاظت شامل ہے, حکمت شامل ہے. لیکن ہم آپ تفکر کریں تو صحیح, یہ کم وقت یہ ان کی کیوں فکر کرتے ہو کہ فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا, کفار نے ایسا کر دیا. ارے کرا کرے تم ان کی فکر میں کیوں پڑتے ہو؟ کیا ہر تعالیٰ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ فکر کی حقیقت کیا ہے, تو سمجھ لیا جائے کہ تفکر جو چیز علم و معرفت کو کھولنے والی ہے اس چیز کو سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ دو علم یا دو معرفت اگر آپ کو حاصل ہو جائیں تو آپ ان دونوں پہ غور کریں, تو اور اس طرح سے غور کریں کہ تیسری حقیقت کھل جائے. اس کو فکر کریں, فکر کو سمجھ لیجیے تاکہ ہم الٹے پچھلے چیزوں میں نہ پڑ جائیں. مطلب دوزخ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے, ایک معرفت آپ کو حاصل ہو گئی. دوزخ عذاب کی جگہ ہے اور عذاب بہت سخت چیز ہے, برداشت نہیں, اللہ کا عذاب برداشت نہیں, یہ معرفت ہے. اور دوسری معرفت یہ ہے کہ یہ عذاب گناہ سے ہوگا. یہ معرفت یہ ہے نا, عذاب کو گناہ سے ہوگا, گناہ نہیں ہوگا تو عذاب نہیں ہوگا. یہ دو باتیں اگر آپ کو معرفت اس کی حاصل ہوگی ان دونوں کی, تو اس میں آپ غور کیجئے. تو آپ کو ایک تیسری بات اس میں سے نکلے گی غور کرنے والوں کو, کہ گناہ چھوڑنا ضروری ہوا, گناہ چھوڑنا ضروری ہوا. درست تھوڑی سی دور سوچیں گے, یہ تو بار بار سوچیں گے, تو یہ آپ کو ایک معرفت کے درجے میں حاصل ہو جائے گی بات کہ گناہ کا چھوڑنا ضروری ہوا. دیکھیں ان دو باتوں کو سوچنے سے ہوا, اس کو تفکر کہتے ہیں. تو تفکر کے لیے لازم ہے کہ کچھ علم حاصل ہو. وہ علم بحثی زیور میں ہے, تمام عقائد وغیرہ لکھ دیے گئے ہیں. یہ علم وہ ہے قطعی علم ہے, جو کوئی اختلاف نہیں, کچھ نہیں, عقائد سمجھ لیجیے اچھی طرح. اب آپ تفکر کیجیے کہ جب یہ دو باتیں, جیسے آپ کو بھی ایک مثال بتائی کہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ عذاب اللہ کا برداشت نہیں ہو سکتا, اگر نہیں معلوم ہے تو اپنے عقائد کو صحیح کرو, اور یہ معلوم ہے کہ یہ عذاب گناہ کی وجہ سے ہوگا, تو آپ اس کو سوچیں گے تو آپ کو یہ معرفت حاصل ہو جائے گی کہ گناہ کو چھوڑنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے, لیکن جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ معرفت کے درجے میں حاصل ہو جاتی ہے تفکر سے. ایسے تو آپ کو پہلے سے بھی بتایا کہ صاحب گناہ چھوڑنا چاہیے, گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو. کتنے لوگ کہتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں, جس طرح سے کرتے ہیں کہ تفکر نہیں کرتے. اگر تفکر کریں گے تو گناہ چھوٹ جائیں گے, خود بہت چھوٹ جائیں گے. آپ تفکر کر کے تو دیکھیں. اسی طرح سے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. یہ ایک علم ہوا, اس کا آپ تفکر کیجیے, پھر سوچیے کہ یا اللہ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی, اور ایک اور علم سے ملائیے, اور ہمیشہ رہنے والی نعمت سے نہ ہونے والی نعمت سے بہتر. یہ دوسرا علم ہے. یہ دوسرا علم ہے کہ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ عارضی چیز سے بہتر ہے. جب ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ علم ملے گا کہ دنیا آخرت کے دنیا سے آخرت بہتر ہے. عورتیں ہوں مرد ہوں سب کو فکر کرنی چاہیے, صرف ہانڈی اور کپڑوں کی فکر سے نہیں کام بنے گا, فکر کرنی چاہیے. ہر وقت یہ سوچتے رہو, کسی ایسی چیز کو سوچے جو تم کو معلوم ہے قطعیت کے ساتھ, یہ نسو سے قطعیہ آنے سے ہے, یہ بالکل صحیح ہے, یہ حق تعالیٰ کا کلام ہے. پھر دوسری چیز کو ملاؤ, اسے تیسری چیز نکالو, تو یہ جو نتائج نکلیں گے یہ معرفت کے درجے میں ہوں. یہی نور معرفت کہلاتا ہے. اسی کے بارے میں ہے کہ بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتابوں بے معیدوں کو استاد. کسی کو نہ کتاب کی ضرورت ہوگی, نہ کسی استاد کی ضرورت ہوگی, نہ کسی مددگار کی ضرورت ہوگی, اور تم اپنے اندر خود انبیاء کے علوم کو مشاہد کرو گے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا حال یہ ہے کہ یہ علم نور ہوتا ہے, چنانچہ جو فکر سے اس نتیجے پہ پہنچے گا ایسا سب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں فکر. اگر آپ نے فکر کی لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکل رہا ہے, یہ فکر نہیں, یہاں کہیں غلطی ہے, یہ کہیں غلطی ہے, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. یہ پھر طالب حق نہیں, کیونکہ آپ کی نیت میں فکر طالب حق بنو. یعنی وہ بات سوچ رہے ہیں ہم, یہ دو باتیں اس لیے سوچ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کی حقیقت, حق تعالیٰ کے احکام کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے. دل میں یوں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت مقصود رکھو, پھر سوچو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگا. ایسا شخص جو ہے حق تعالیٰ کی طرف جانے کو بےتاب ہوتا ہے, وہ تو راستہ ڈھونڈتا ہوتا ہے. یہ فکر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ راستہ مل جائے گا. تفکر سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک معرفت, یہ معرفت تفکر سے پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ نے دو چیزیں سیکھی, تیسری چیز کی معرفت ہے. اس معرفت سے ایک حال پیدا ہو جائے گا. یہ معرفت یہ تفکر سے پیدا ہوگا, اس سے حال پیدا ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ صحیح تفکر نہیں. پھر اچھا ایسے علاج کراؤ. اور صحیح تفکر کیوں نہیں ہوتا؟ رضائل نفس میں. رضائل نفس جب تک ہے صحیح تفکر نہیں ہوتا, اور جب حال پیدا ہو جائے تو عمل ہوگا. جیسے اسی کو ہمارے حضرت بار بار بیان فرماتے تھے کہ قال راب گزار مرد حال شو. ارے یہ باتوں میں کیا رکھا, کن باتوں میں لگے ہوئے, حال پیدا کرو. یہ حال اس سے پیدا ہوگا معرفت سے, اور معرفت ہوگی پیدا تفکر سے. پھر آگے ہے پیشے مرد کامل فامال شو. اور تفکر میں سب سے زیادہ اپنے عیبوں کو سوچو, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عیبوں کو اتنا سوچو کہ دوسروں کے عیب نظر نہ آئے. یہ بھی ہمارے حضرت مقصد صاحب نے بتوایا, حدیث شریف بہت کام کی حدیث شریف. اور ظاہری اور باطنی دونوں عیبوں کو سوچو, اور ان سے غور کرو کہ ہمارے اندر کیا کیا رضائل ہیں, کیسے کیسے باطنی گناہ ہیں. دیکھیے 10 رضائل ہیں, خباثتیں ہمارے نفس میں, ان کو پکڑ لیجئے سمجھ لیجئے, اور 10 منجیات ہیں, نجات دینے والے اخلاق ہیں, ان کو سمجھ لیجئے, اور کسی بزرگ سے اس کو سمجھ لیجئے اس کی طرح جو ماہر فن ہو, اور اس کے علاج وغیرہ کو بھی سمجھ لیجئے. تو ان شاء اللہ 10 اور 10 ان کے نام بتا دیتا ہوں. صرف نام ہی پتا چلے گا, اور تو پتا نہیں چلے گا. اصل تو پتا چلے گی جب کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کر قال راب گزار مرد حال شو, پیشے مرد کامل استعمال شو. جب ہو گئے تو پتا چلے گی حقیقت اس کی. وہ 10 چیزیں یہ ہیں: بخل, تکبر, عجب, ریا, حسد, غصہ, کھانے کا حرص استطعام, اور باتوں کا حرص اس سے سخن, اور حب مال اور حب. یہ 10 چیزیں نکال لیں, ان کے بعد سوچو, سوچنے سے پہلے تفکر کرو. اور 10 ہی وہ ہیں اچھے اخلاق ہیں: توبہ, صبر, رضا بالقضاء, اور شکر, اور خوف, اور رجاء, اور زہد, اور اخلاص, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خوش خلق. یہ تو قلب کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اللہ کی محبت. یہ 10 ہے. ان 10 کو حاصل کر لو, اور ہر ایک میں تفکر کرو. ابھی تو مضمون بہت لمبا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق عطا فرمائے.